بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ الزہا کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری، اور ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں گرد و پیش پروگرام نشر ہوگا، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد نشر ہوگا نشریات کا اگلا پروگرام طلوع۔ اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے۔ ایرانی فن تعمیر ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، اور عالمی خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے ایٹمی بجلی گھر کی تیز رفتار تعمیر و ترقی کے عمل کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں بجلی کی پیداوار میں جوہری بجلی کا حصہ جلد سے جلد 20% تک پہنچائے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں حکومت نے قبل از وقت انتخابات کرانے کا پی ٹی آئی کا مطالبہ ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے تحفظ ماحولیات کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی دی ہے، اور فلسطین کے مزاحمتی گروہ ارین الاسود نے فلسطینیوں سے سڑکوں پر نکلنے اور غاصب صہیونیوں کا مقابلہ کیے جانے کی اپیل کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے ایٹمی بجلی گھر کی تیز رفتار ترقی و پیش رفت کے عمل کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں بجلی کی پیداوار میں جوہری بجلی کا حصہ جلد سے جلد 20% تک پہنچائے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے جنوب مغربی ایران کے صوبے خوزستان کے علاقے دارخوئین میں قارون بجلی گھر کی تعمیر کے آغاز کے موقع پر جوہری ٹیکنالوجی سے بجلی کی پیداوار کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سستے جوہری ایندھن اور جوہری توانائی کی پیداوار کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اسی مقصد کے تحت ایٹمی بجلی گھر کی توسیع کا عمل ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایٹمی بجلی گھر کی تیز رفتار تعمیر و ترقی کے عمل کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قارون ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر کا کام اسی مقصد کے حصول کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ ملک میں بجلی کی پیداوار میں جوہری بجلی کا حصہ 20% تک پہنچائے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری بجلی گھر کی تعمیر ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے 20 سالہ درخشاں منصوبے کے لیے ایک اہم قدم شمار ہوتا ہے۔ محمد اسلامی نے بجلی اور ایٹمی توانائی سمیت مختلف شعبوں میں ملکی سطح پر قومی ترقی اور اس سلسلے میں عمل میں لائے جانے والے اقدامات کو ایسے اہم اور بامقصد اقدامات کا حصہ قرار دیا جو ایٹمی توانائی کے ادارے کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، جن میں جوہری ٹیکنالوجی کے استعمال سے زرعی پیداوار بھی شامل ہے۔ جوہری ٹیکنالوجی ایسی اہم اور ضروری ٹیکنالوجی ہے کہ جسے مختلف شعبوں میں ترقی و پیش رفت کا عمل جاری رکھنے میں بروئے کار لایا جاتا ہے، اور خاص طور سے صنعتی ترقی میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مقامی سائنسدانوں اور ماہرین کی توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جوہری توانائی کے پرامن استعمال پر خصوصی توجہ مرکوز کر رکھی ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی نیک نیتی سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جوہری توانائی کے استعمال سے اس کا مقصد صرف اور صرف پرامن اقدامات اور صنعتی ترقی کرنا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے صوبے خوزستان کے شہر دارالخوین میں 300 میگاواٹ بجلی کی پیداوار کا قارون بجلی گھر تعمیر کیے جانے کی کارروائی کا ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی کی موجودگی میں آغاز ہوا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ نے اسلامی جمہوریہ ایران اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان تعاون اور ایران کے خلاف غیر قانونی و ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ٹیلی فونی گفتگو میں مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں حسین امیر عبداللہیان نے جوزف بوریل کے کردار کی قدردانی کی، اور حال ہی میں بعض یورپی وزراء کی طرف سے سفارتی شائستگی اور ادب سے ہٹ کر استعمال کیے گئے الفاظ و بیانات نیز نادرست گفتگو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان دنوں کچھ سخت گیر اور انتہا پسند سیاستدانوں نے یورپی یونین کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دہشت گرد اور انتہا پسند گروہوں کے اقدامات کی حمایت اور غلط معلومات فراہم کیے جانے کی وجہ سے یورپی یونین کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کو غیر تعمیری اقدامات سے دور رکھنے اور اس کی صحیح سمت میں رہنمائی اور اس یونین کے درست اقدامات سے متعلق یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کو کردار کو نہایت اہم قرار دیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ویانا میں مذاکرات اور طے شدہ ذمہ داریوں کی طرف تمام فریقوں کی واپسی کے لیے کیے گئے اقدامات کا ذکر کیا، اور اس بات پر زور دیا کہ وہ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوششیں اور رابطے جاری رکھیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومت نے قبل از وقت انتخابات کرانے کا پی ٹی آئی کا مطالبہ ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی جانب سے قبل از وقت انتخابات کے مطالبے اور اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کے جواب میں حکومت نے اکتوبر 2023 سے پہلے عام انتخابات سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق عمران خان کی اس پیشکش پر حکمران اتحاد کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اجلاس وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں عمران خان کا مطالبہ مسترد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ عام انتخابات اکتوبر 2023 میں ہی کرائے جائیں گے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان کی موجودہ اتحادی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی دھمکی کے جواب میں دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے فوری اسمبلیاں توڑنے سے پیچھے ہٹتے ہوئے وفاقی حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ عمران خان کی اس پیشکش کے سامنے آنے کے بعد پاکستان کی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے فوری طور پر ایک ٹویٹ کے ذریعے اس کو مسترد کر دیا تھا۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ مل بیٹھ کر انتخابات کی تاریخ نہیں دی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ پرویز الہی نے یقین دہانی کروائی ہے کہ عمران خان جب کہیں گے اسمبلی توڑ دیں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے عمران خان نے کوئی غیر مشروط پیشکش نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا، عمران خان نے پہلے دن سے ہی کہا ہے کہ اگر حکومت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے تو پھر ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار مل گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کی قیادت نے پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو صوبائی اسمبلی توڑنے کی حتمی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی صدارت میں صوبہ خیبر پختونخوا کی قیادت کا مشاورتی اجلاس تشکیل پایا، جس میں پرویز کھٹک، اسد قیصر، علی امین گنڈا پور، عاطف خان اور تیمور جھگڑا نے شرکت کی۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے بارے میں مشاورت کی گئی اور ارکان نے متفقہ طور پر اسمبلی تحلیل کرنے اور اس کی حتمی تاریخ کا اعلان کا اختیار عمران خان کو دے دیا۔ کراچی میں 15ویں عالمی اردو کانفرنس جاری ہے۔ اردو ضروری یا غیر ضروری، 21ویں صدی کے ناول، افسانے، کہانیاں، گزرے ہوئے ادیبوں کی یاد اور علاقائی زبانوں کا جائزہ 15ویں عالمی اردو کانفرنس کے موضوعات میں شامل ہے۔ 15ویں عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے دن 4 کتابوں کی رونمائی کی گئی۔ بر صغیر کے معروف شاعر امجد اسلام امجد، پیرزادہ قاسم رضا صدیقی کی بیٹھک ہوئی اور ان کی نظموں سے حاضرین لطف اندوز ہوئے۔ اردو کے معروف ادیب اور شاعر افتخار عارف نے عالمی اردو کانفرنس کی دوسرے دن کی نشست میں نوجوانوں کی ادبی سرگرمیوں میں دلچسپی کو خوشگوار تبدیلی سے تعبیر کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے تحفظ ماحولیات کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی دی ہے۔ برطانوی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم رشی سونک نے مظاہروں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مٹھی بھر خود غرض لوگوں کے ہاتھوں شہری زندگی معطل کرنے کی کوشش کسی طور پر برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے غیر قانونی مظاہروں کو کچلنے کے لیے پولیس کو لازمی اختیار دے دیے ہیں اور وہ پولیس کے ہر اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ان دنوں برطانیہ سمیت مختلف یورپی ملکوں میں جسٹ اسٹاپ آئل مومنٹ سمیت ماحولیات کے حامیوں کے احتجاج کا سامنا ہے، جو فوسل فیول کا استعمال روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے صدر کے دورے بحرین کے خلاف بحرین کے عوام نے احتجاجی مظاہرہ کر کے اس دورے کی شدید مذمت کی۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق بحرین کے 17 علاقے کے عوام نے ایک بار پھر قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے ساتھ روابط کی برقراری کی شدید مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے خود ساختہ صہیونی صدر کے دورے بحرین کے خلاف مظاہرہ کیا۔ فلسطین کے مزاحمتی گروہ عین الاسود نے فلسطینیوں سے سڑکوں پر نکلنے اور غاصب صہیونیوں کا مقابلہ کیے جانے کی اپیل کی ہے۔ ان دنوں مقبوضہ علاقوں اور خاص طور سے غرب اردن کے مختلف علاقوں کی صورتحال نہایت سخت بنی ہوئی ہے اور فلسطینی مجاہدین ہر طریقے سے غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، جس سے صہیونی حکام کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی. اور سامعین، آج کا موضوع ہے افغانستان میں پھیلی بدامنی. تو راشد صاحب، افغانستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک وہاں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور بدامنی کے جو اقدامات ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، افغانستان تو ہمیشہ ہی عدم استحکام کا، سیاسی لحاظ سے کہیں، سیکیورٹی کے لحاظ سے کہیں، اقتصادی لحاظ سے کہیں، سماجی لحاظ سے کریں، بدقسمتی سے ایک مسلمان ملک گزشتہ کئی عشروں سے اس طرح کی مشکلات کا شکار ہے، اور بالخصوص امریکنز اور نیٹو فورسز کا جو 20 سالہ قیام ہے اس نے اس صورتحال کو مزید سنوارنے کی بجائے بگاڑ دیا ہے. تو ابھی اگر دیکھیں تو ایک دو دن کے اندر بڑی تکلیف دہ خبریں ہیں، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ افغانستان کا معاملہ ایک بار پھر شاید خطے کا ایک گرم ترین اور اہم ترین موضوع بن جائے گا. مثلاً تازہ ترین خبر جو ایک دو دن سامنے آئی، وہ تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک جنگ بندی کا معاہدہ تھا، اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے. اور نہ صرف خاتمے کی بات کی گئی ہے بلکہ ساتھ یہ ساتھ اعلان بھی ہوا ہے کہ اب ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے خلاف جہاں کہیں بھی، پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی، پاکستانی مفادات کو، پاکستانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی بنیادوں پہ بھی اور جنگ کے عنوان سے بھی جو حملے کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جائیں. یعنی باقاعدہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک لحاظ سے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا ہے. یہ معاہدہ کیا ہے، کیسے ختم ہوا، اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں اس معاہدے کے خاتمے کے فوراً بعد کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے، اور کوئٹہ میں دھماکے کے بارے میں بھی یہی خبریں چل رہی ہیں کہ اس کے پیچھے بھی اسی ٹی ٹی پی کا ہاتھ ہے، اور یہ جنگ بندی معاہدے کے خاتمے کے بعد انہوں نے حکومت پاکستان کو گویا ایک عملی الارم دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے مطالبے نہیں مانے تو ہم نے جو سلسلہ زبان سے کہا ہے وہ ہم اس کو عملی جامہ بھی پہنائیں گے، اور اس کا آغاز انہوں نے کوئٹہ سے کیا ہے. اس کے بعد اگر اگلے مرحلے میں جائیں تو گزشتہ روز پاکستان کے کابل میں جو ہائی کمشنر ہیں جناب عبید الرحمان نظامانی، ان پہ حملہ ہوا ہے. ان کی جان تو بچ گئی لیکن ان کے محافظین شدید زخمی ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا، ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ ہے کہ کابل جیسے شہر میں اور طالبان حکومت کے زیر انتظام دہشت گرد، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ہیں یا کوئی بھی نہیں ہے ابھی تک، چونکہ کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن کرائن یہی لگتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کی کارروائی ہے. تو پاکستان کے ہائی کمشنر پر حملہ بھی ایک تازہ خبر ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان سے زیادہ قریب لیڈران سمجھے جاتے ہیں، ان میں حکمت یار کا نام ہے. حکمت یار کی جو حزب اسلامی کے سربراہ بھی ہیں، ان کی مسجد پہ حملہ ہے. تو یہ چار پانچ خبروں کو اگر آپ ملائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کی جنگ پاکستان کے اندر بھی شروع ہو چکی ہے اور افغانستان کے اندر، اور یہ وہ اس عین اعلان کے مطابق ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے سربراہ نے کی تھی کہ ہم پاکستان کے مفادات کو پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان میں بھی نقصان پہنچائیں گے.
جی ڈاکٹر صاحب، اگر
میں اگر تھوڑا سا اجازت دیں تو اس میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ ایک طرف یہ صورتحال چل رہی ہے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے دوران، اسی دوران وزیر مملکت برائے خارجہ امور پاکستان کی محترمہ ہنا ربانی نے کابل کا دورہ کیا ہے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ، اور وہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پہ اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ طالبان حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں نہ کریں.
جی، اب وقت تو زیادہ نہیں بچا ہے، اگر امکان ہو تو ایک منٹ میں وہ جو معاہدہ ختم ہوا ہے
جی ہاں یہ دیکھیں ٹی ٹی پی طالبان تحریک طالبان پاکستان، یہ بنیادی طور پہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور یہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ان کا اثر و رسوخ زیادہ رہا ہے. ماضی میں یہ طالبان افغانستان کے ساتھ مل کے غیر ملکی فوجوں کے ساتھ بھی متحرک رہے ہیں، اور ان کے اور پاکستان کے درمیان جو مسائل ہیں ان میں سے دو تین ان کے بڑے یعنی مطالبات ہیں ٹی ٹی پی. چونکہ جب سے پاکستان میں قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد ٹی ٹی پی کی خود قبائل کے اندر جو ایک اثر و رسوخ کی کیفیت تھی وہ کمزور ہوئی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کا ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ان قبائل کو صوبائی سسٹم سے علیحدہ کیا جائے. دوسرا ان کا یہ بڑا مطالبہ ہے کہ جتنے ان کے ابھی تک گرفتار لوگ ہیں، جو بہت سارے دہشت گردانہ واقعات میں ملوث ہیں جس میں وہ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنایا ہوا ہے، عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا ہوا ہے، ان کو رہا کریں. اور تیسرا جو اس سے بھی ایک بڑا مطالبہ ہے، وہ کہتے ہیں جی پاکستان کا آئین اسلامی نہیں ہے اور ہم پاکستان میں باقاعدہ اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تین مطالبات کے ساتھ ماضی میں ان کا پہلا جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا وہ نومبر 2021 میں ہوا، لیکن آپس میں اختلافات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تو دسمبر 2021 میں وہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد دوبارہ مختلف دڑوں نے، علماء نے، طالبان نے، سب نے مل کے کوشش کی اور مئی 2022 میں پھر ایک معاہدہ ہوا. یہ معاہدہ جو ابھی ٹوٹا ہے دو دن تین دن پہلے، تو یہ مئی 2022 کے بعد کا معاہدہ ہے. تو اس معاہدے کی اگر اس روشنی میں دیکھیں تو یہ معاہدہ بظاہر جنگ بندی کا تھا، لیکن دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں تھا. پہلے بھی یہ ٹوٹا ہے اور اب بھی ٹوٹا ہے، اور یوں بھی جو ٹی ٹی پی کے مطالبات ہیں وہ یقیناً پاکستان حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر، چونکہ یہ افغانستان کے معاملات زیادہ تر پاکستان کے آرمی کے پاس رہے ہیں، تو اب آرمی کے اندر بھی چینج آف کمانڈ ہے. اب دیکھیں ادھر سے کیا نئی پالیسی سامنے آتی ہے.
بہت شکریہ. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے. کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب سے پہلے. شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر نام
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 آذر، 8 جمادی الاول اور 3 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ جمادی الاول سن 1323 ہجری قمری کو مصر کے شمالی شہر اسکندریہ میں مشہور مسلمان مجاہد عالم دین شیخ محمد عبدو نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز جامعۃ الازہر سے کیا۔ اس کے بعد حریت پسند عالم دین سید جمال الدین اسد آبادی المعروف افغانی کے درس میں شریک ہوئے اور ان کے افکار سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ سید جمال الدین اسد آبادی کی جلاوطنی کے بعد محمد عبدو نے ان کے جانشین کے طور پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن مصر پر برطانیہ کا استعماری اثر رسوخ بڑھنے کے بعد ان کو بھی شام جلاوطن کر دیا گیا۔ محمد عبدو شام میں 6 سال تدریس کے بعد پیرس چلے گئے اور وہاں روزنامہ عروۃ الوثقی کی اشاعت میں سید جمال الدین اسد آبادی کا ساتھ دیا۔ شیخ محمد عبدو اپنے استاد سید جمال الدین اسد آبادی کی طرح اتحاد اسلامی کے آرزو مند تھے اور چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ تین دسمبر سن 1469 عیسوی کو اطالوی مورخ اور سیاستدان نیکولو ماکیاویلی اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سیاسی سرگرمیاں انجام دینے کے ساتھ ساتھ فلورنس کی تاریخ بھی مرتب کی۔ ان کی کتابوں میں جنگ کا فن اور شہریار کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ماکیاویلی کا 1527 عیسوی میں انتقال ہوا۔ تین دسمبر سن 1919 عیسوی کو فرانس کے ممتاز مصور آگسٹ رینوار کا 78 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 7 مارچ 1841 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے مصوری میں اپنے شوق و ذوق کا مظاہرہ کیا اور 19 سال کی عمر میں ہی پیرس میں ممتاز مصور کے طور پر مشہور ہو گئے۔ رینوار طرز مصوری امپریشنزم کے علمبرداروں میں شامل تھے۔ انہوں نے مصوری کے متعدد شاہکار نمونے تخلیق کیے۔ بارہ آذر سن 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین ایرانی عوام کے اکثریتی ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ اس آئین نے اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد اسلامی اقدار و تعلیمات سماجی انصاف اور انسانی حقوق کی پابندی پر استوار کی۔ یہ آئین 12 دفعات اور 175 شقوں میں تدوین کیا گیا۔ واضح رہے کہ سن 1368 ہجری شمسی میں فقہا اور ماہرین کی کونسل، مجلس خبرگان کی منظوری اور ریفرنڈم کے بعد آئین میں کچھ ترامیم کر دی گئیں، جس کے بعد اب ایران کا آئین 14 دفعات اور 177 شقوں پر مشتمل ہے۔ بارہ آذر سن 1366 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران میں بنے پہلے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ایسے حالات میں کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو دنیا کی بڑی طاقتوں کے خلاف غیر مساوی جنگ میں اپنی سرزمین کا دفاع کر رہا تھا اور ایران کے خلاف پابندیوں کا دائرہ بھی وسیع تر ہو رہا تھا، انہی حالات میں ایران نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا اور مسلط کردہ جنگ میں اس کو استعمال کیا۔ یہ کامیاب تجربہ کر کے ملک کے تحفظ کے لیے فوجی توانائی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ تین دسمبر 1984 عیسوی کو ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک امریکی کارخانے میں زہریلی کیمیائی گیس کے اخراج کا سانحہ رونما ہوا۔ یہ کارخانہ امریکی ملٹی نیشنل کمپنی یونین کاربائڈ کی ملکیت تھا۔ کارخانے کے ذمہ دار افراد کی بے احتیاطی اور حفاظتی امور پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اس کارخانے سے ایم آئی سی گیس کا اخراج شروع ہوا، جو سائنائٹ جیسی جان لیوا زہریلی گیس بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ خطرناک گیس کارخانے کے تین زیر زمین حصوں سے خارج ہو کر فضا میں پھیل گئی، جس سے بھوپال شہر کے 3,700 سے زیادہ افراد ہلاک اور ہزاروں شدید متاثر ہوئے۔ تین دسمبر کو معذور افراد کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 37ویں اجلاس میں 3 دسمبر کو معذور افراد کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا مقصد معاشرے میں معذور افراد کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرنا، نیز ان کے مسائل کے حل کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا میں معذور افراد کی تعداد 60 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں معذور افراد کی تعداد 80% ہے اور ترقی یافتہ ممالک میں معذور افراد کا تناسب 10% بتایا جاتا ہے۔ قوت سماعت اور قوت گویائی سے محروم افراد، جسمانی نقص اور ذہنی پسماندگی کا شکار افراد معذور افراد شمار ہوتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ جنسی اور جسمانی تشدد کا شکار معذور افراد ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں معذور افراد کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال ایران میں رکھا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام طلوع۔ طلوع
عزیز سامعین، پروگرام طلوع لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم عالمی یوم معذور کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، 3 دسمبر 1992 عیسوی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے اس دن کو معذوروں کے عالمی دن کا نام دیا گیا ہے۔ آج دنیا میں 1 ارب سے زیادہ افراد دماغی، جسمانی اور حسی اعتبار سے معذوری کا شکار ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم معذور افراد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اقوام متحدہ نے معذور کی اصطلاح کا مطلب بیان کرتے ہوئے بتایا کہ کسی بھی ایسے شخص کو معذور کہا جا سکتا ہے جو ذہنی یا جسمانی صلاحیت کی کمی یا محرومی کے باعث ایک عام شہری کی طرح زندگی نہ گزار سکتا ہو، اور وہ عام فرد کی طرح اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جزوی طور پر یا مکمل طور پر قاصر ہو، چاہے یہ مسئلہ پیدائشی ہو یا پھر کسی حادثے کے نتیجے میں ایسا ہوا ہو۔ معذوروں کی سماجی زندگی کی بحالی کی سہولیات اور اس کے نتائج کے مطابق معذوروں کی 4 اہم گروپوں میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ ان گروپوں میں سے ہر ایک میں متعدد اور متنوع معذوریاں شامل ہیں۔ ان 4 گروپوں میں سے 1 حسی معذوری ہے، جس میں بصارت اور سماعت کی معذوری شامل ہے، اندرون جسم کی معذوری جس میں دل، سانس اور گردے کی معذوری وغیرہ شامل ہے، نقل و حرکت کی معذوری جس میں حرکت کے نظام اور اعصاب کی تمام قسم کی معذوری شامل ہے، اور اسی طرح ذہنی نفسیاتی معذوریاں شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں کم از کم 1 ارب افراد مختلف قسم کی معذوری کا شکار ہیں، جن میں سے 80% افراد پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک میں ہیں۔ لوگوں کا یہ گروہ بنیادی طور پر دنیا کے غریب ترین لوگوں میں سے ہے کہ جنہیں تعلیم، روزگار، طبی دیکھ بھال، قانونی اور سماجی مدد جیسے بنیادی وسائل تک مساوی رسائی حاصل نہیں ہے، اور ان میں اموات کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے پچھلی چند دہائیوں کے دوران معذور افراد کی شناخت اور انہیں انسانی معاشرے میں متعارف کرانے کے لیے نمایاں کوششیں کی گئی ہیں، جن کا اہم موڑ 1981 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے معذور افراد کے عالمی سال کے طور پر منانے کے اعلان کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ 1983 سے 1992 کے درمیانی عرصے کو معذور افراد کے بین الاقوامی عشرے کا نام دیا گیا، تاکہ سماجی زندگی میں معذور افراد کی کیفیت و حالت اور ان کی سرگرم اور ہمہ جہت شرکت کو فروغ اور ارتقا دیا جا سکے۔ چنانچہ آخر کار 3 دسمبر 1992 سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد 47(3) کے ذریعے معذوروں کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا گیا۔ معذوروں کا عالمی دن ان افراد کی ضروریات کے پیش نظر رکھا گیا ہے کہ جنہیں حسی اور نقل و حرکت کی محدودیتوں کے باوجود دوسروں کی طرح فلاحی اور سماجی سہولیات سے بہرمند ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق معذور افراد بھی معذور ہونے کی وجہ معذوری کی کیفیت یا کسی عضو کے ناقص یا ناتواں ہونے سے قطع نظر اپنی عمر کے دیگر ساتھی شہریوں کی طرح بنیادی حقوق کے مالک ہیں، اور خوشگوار اور عام زندگی سے بہرمند ہونے کے حقوق میں سر فہرست تعلیم، صحت، رہائش، روزگار، تفریحی سہولیات، شہری اور سیاسی حقوق اور معذور افراد کے انسانی وقار کو برقرار رکھنے کا حق بھی ان کا فطری حق ہے۔ اس لیے معذوروں کا عالمی دن منانے کا مقصد مختلف معذوریوں سے متعلق مسائل کے بارے میں عوامی ذہنوں کی نشو نما کی ارتقاء، معاشرے کے تمام شعبوں میں معذور افراد کے حقوق اور فلاح و بہبود کو فروغ دینا، سیاسی، سماجی، اقتصادی اور ثقافتی زندگی کے ہر پہلو میں معذور افراد کی صورتحال کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور ان میں اضافہ کرنا قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہر سال اقوام متحدہ معذور افراد کے عالمی دن کے لیے ایک تھیم اور سلوگن کا اعلان کرتی ہے۔ سالانہ تھیم یا نعرے کے اعلان کا مقصد اس بات پر بنیادی توجہ مرکوز کرنا ہوتا ہے کہ عالمی معاشرہ کس طرح معذور افراد کے لیے جسمانی، تکنیکی اور ذہنی و اعصابی رکاوٹوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے 1999 میں معذور افراد کے عالمی دن کے لیے مقرر کردہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے تیسری صدی کے اہم تھیم اور نعرے کے طور پر نئے ہزاریہ میں سب کے لیے رسائی کے امکان کے موضوع کے ساتھ ایک نعرے کا انتخاب کیا۔ اسی طرز فکر کے تسلسل میں سن 2022 میں کہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں معذور افراد کے عالمی دن کی منظوری کے 30 سال مکمل ہونے کے بیک وقت ہے، جامع ترقی کے لیے نئی راہ حل کی تلاش اور ایک قابل رسائی اور مساوی دنیا بنانے کے لیے جدت عمل جیسے نعرے اور تھیم کا انتخاب کیا گیا۔ لہذا 2022 میں معذور افراد کا عالمی دن منانے کی عالمی تقریب جدت ترازی اور جامع ترقی کے لیے تبدیلی کے حل کے عمومی تھیم پر مبنی ہوگی، جس پر درج ذیل 3 موضوعات پر بحث ہوگی۔ پہلا اہم مسئلہ جس پر غور کیا جائے گا وہ ملازمت میں معذوری کو ختم کرنے کے لیے جدت عمل ہے۔ معذور افراد کے لیے سب سے اہم مسائل میں سے ایک روزگار ہے۔ ہر شخص کا روزگار اس کے معاشی استقلال کا باعث بنتا ہے۔ ملازمت سے انسان کو سماجی شناخت اور تشخص حاصل ہوتا ہے اور اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے دنیا میں معذور افراد کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے یا تکنیکی مہارت اور ضروری مہارتوں کو سیکھنے اور جاننے کے باوجود مناسب روزگار حاصل نہیں کر پاتی۔ لہذا معذور افراد کے عالمی دن کے اس سال کے نعرے سے متعلق پہلا اہم تھیم ایک جدید تکنیکی منظرنامے میں مناسب ملازمتوں تک رسائی کے لیے درکار روزگار اور علم و فن کے درمیان رابطے کے بارے میں بات چیت ہے، اور یہ کہ کس طرح نئی ٹیکنالوجیز معذور افراد کے لیے روزگار تک رسائی میں تیزی کا سبب بن سکتی ہے۔ رواں سال میں معذور افراد کے مسائل میں قابل غور دوسرا مسئلہ عدم مساوات کم کرنے کے لیے جدت عمل اپنانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے مختلف سرکاری اور نجی شعبوں میں معذوروں سے متعلق مسائل میں عدم مساوات کو کم کرنے کے لیے ٹھوس عملی اقدامات انجام دینا اور مناسب طریقے تلاش کرنا ہے۔ معذور افراد کے لیے معاشروں میں مناسب اور مساوی مواقع فراہم کرنا چاہیے تاکہ وہ معاشروں میں اپنی فنی اور فکری تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دے سکیں اور اسے نہ صرف اپنے مفادات کے لیے بلکہ معاشرے کی ترقی میں بروئے کار لا سکیں۔ اس مقصد کے تحت مختلف سماجی سرگرمیوں میں برابر سے حصہ لینے کی ضمانت فراہم کی جانی چاہیے۔ اس مقصد تک رسائی کے لیے معاشرے کے ذمہ دار تمام ادارے آگے بڑھیں اور معاشرے میں معذور افراد کے مسائل کو حل کریں، اور معاشرے کے تمام افراد بشمول معذور افراد کے لیے مساوی رسائی فراہم کریں۔ سن 2022 میں معذور افراد کے مسائل پر توجہ کا تیسرا مسئلہ کھیلوں کا مسئلہ ہے، اور معذوروں کے لیے کھیلوں کو فروغ اور ترقی دینے کے مقصد سے جدت عمل کے ساتھ ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہی معذوروں کے درمیان انصاف اور مساوات کے ارتقاء کے عمل کی ایک اچھی مثال ہے۔ معذور افراد کی تفریح اور کھیل کود پر توجہ دینا، ان کی جسمانی صحت اور ذہنی سلامتی اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ مختلف معاشروں کی سطح پر دستیاب تفریحی اور کھیلوں کے امکانات اور سہولیات کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ تفریح اور کھیلوں کے ماحول معذور افراد کے جسمانی اور ذہنی حالات کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کھیلوں کے ہر مقام پر معذور افراد کے لیے فلاحی اور کھیلوں کی سہولیات کا کچھ حصہ مختص کیا جائے تاکہ وہ بھی معاشرے کے دیگر افراد کی طرح ان سہولیات سے استفادہ کر سکیں۔ سامعین، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی 15% آبادی یعنی 1 ارب سے زیادہ افراد مختلف معاشروں میں کسی نہ کسی طرح کی معذوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ جسمانی سلامتی کے حامل انسانوں جیسی توانائی اور سہولیات سے بہرا مند نہیں ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ٹانگیں نہ ہونے کی وجہ سے اسکولوں کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، یا نابینا ہونے کی وجہ سے وہ ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی خبروں کو دیکھ نہیں پاتے، یا مثال کے طور پر دوسرے لوگ مزاحیہ پروگرام سن کر ہنستے ہیں لیکن وہ لوگ جو بہرے ہیں اس معذوری کی وجہ سے نہ سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہنستے ہیں۔ اس لیے معاشرے اور دنیا کو معذور افراد کا دوستدار اور ہمدرد بنانا بہت ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر معذور افراد کو مناسب اور مثبت ماحول میں یکساں مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں، جس طرح جھامک گھمیرے، ہیلن کیلر یا اسٹیفن ہانکنگ جیسے معذور افراد اپنی ذہانت اور قابلیت سے دنیا کو مسحور کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ معذور افراد کو بھی معاشرے کے تمام افراد کی مانند محبت، ہم آہنگی، مساوی دیکھ بھال اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو ان میں خود اعتمادی ہمیشہ قائم رہے اور معاشروں کے تخلیقی اور بنیادی کاموں میں ان کی مسلسل بامانہ شرکت پائیدار رہے۔ خود اعتمادی اور برابری کا احساس تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب انسان کو اپنی روزی روٹی کے لیے دوسروں پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ حکومتوں، بین الاقوامی برادری اور غیر سرکاری تنظیموں کو معذور افراد کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور آمدنی پیدا کرنے والی سرگرمیوں پر بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ معذور افراد کو مہارت پر مبنی ملازمتوں کے ذریعے روزی کمانے کے ساتھ ساتھ تعلیم اور دیگر صلاحیتیں پیدا کرنے کے قابل بنانا چاہیے۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں یہ جاننا مناسب ہوگا کہ دین اسلام، قرآن کریم، سیرت نبوی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی نیز اس آسمانی دین کی فقہی، قانونی اور عقائد کی کتابوں میں معذوروں کے حقوق کے حوالے سے خوبصورت اور پرکشش نکات پائے جاتے ہیں۔ اسلام معذور افراد کو ایک سالم انسان کے طور پر دیکھتا ہے اور کبھی بھی ان کی تذلیل نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو معذور افراد کے ساتھ عام انسانوں جیسا سلوک کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر کے دوران بارہا مدینہ میں ایک نابینا شخص کو اپنا نائب مقرر کیا۔ قرآن کریم نے حضرت یعقوب، حضرت ایوب، حضرت اسحاق اور حضرت شعیب علیہ السلام جیسے انبیاء کا تعارف کرواتے ہوئے کہ جو کئی برسوں تک جسمانی طور پر ایک طرح سے معذور تھے لیکن کبھی ان کی تحقیر نہیں کی، بلکہ ان کے فضائل و مناقب، اخلاقی خوبیوں اور کارکردگیوں کا ذکر کیا ہے۔ در حقیقت قرآن کریم نے معذوروں کے لیے کچھ معذور انبیاء کرام کے کامیاب نمونے پیش کیے ہیں۔ اسی طرح سورہ ابس میں قریش کی ایک مشہور شخصیت کے توسط سے ایک نابینا شخص سے منہ موڑنے کی سخت مذمت کی گئی ہے اور نابیناؤں کا بھرپور دفاع کیا گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کے نام اپنے ایک فرمان میں معذوروں کے حقوق ادا کیے جانے سے متعلق اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت میں بھی اس موضوع کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس لیے امید ہے کہ ہم سب معذوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے اقوام متحدہ کے دیے گئے سلوگن کے مطابق اس سال معذوروں کی حمایت اور انہیں با اختیار بنانے کی کوشش کریں گے۔ سا سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے یوم معذور کے عالم دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین کی خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے. سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں کا جائزہ لیتے ہیں. تو پہلے چلتے ہیں روزنامہ ایران کی تفصیلی خبر دیکھتے ہیں. وینزویلا کا تیل ایران کے گھوسٹ فلیٹ کے ذریعے برآمد ہو رہا ہے. ایران اور وینزویلا کے توانائی کے شعبے میں تعاون کی بنیاد روز افزوں اضافے پر رکھی گئی ہے، اور اب یہ اتحاد محض ریفائنری چلانے تک محدود نہیں ہے. گزشتہ دنوں رویٹرز نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ وینزویلا اپنے تیل کو جعلی دستاویزات کی بنیاد پر اور ایسے تیل بردار جہازوں کی کمپنیوں کے ذریعے برآمد کر رہا ہے کہ جن کا رابطہ ایران سے ہے. رویٹرز کے دعوے کی اب تک کہیں سے تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ایران اور وینزویلا کے اتحاد اور تیل کی مارکیٹ میں گھوس ٹینکر فلیٹ کے ذریعے دونوں ممالک تیل کی مارکیٹ مکمل کامیابی کے ساتھ اپنی پوزیشن بنائے ہوئے ہیں. رویٹرز نے اپنی رپورٹ میں اس سلسلے کی ایک مثال بھی پیش کی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ گزشتہ ستمبر میں یانگ یونگ نامی سپر آئل ٹینکر ملیشیا کا خام تیل لے کر چین کے چینگ ڈاؤ بندرگاہ پہنچا، لیکن سیٹلائٹ تصاویر سے معلوم ہوا ہے کہ یہ تیل اس سے 4 ماہ قبل وینزویلا سے لیا گیا تھا. اس جہاز پر تو امریکہ نے پابندی لگا دی، لیکن اس نوعیت کے سینکڑوں اور بھی جہاز ہیں جن کے بارے میں کسی کو بھی صحیح معلومات حاصل نہیں ہیں. اور اب روزنامہ گارڈین کی تفصیلی خبر. ایڈورڈ اسنوڈن کو وفاداری کا حلف نامہ لینے کے بعد روسی پاسپورٹ مل گیا. 39 سالہ ایڈورڈ اسنوڈن، جو کہ امریکی جاسوس تھے، سن 2013 سے روس میں ہیں. انہوں نے امریکی NSA کی خفیہ معلومات کا پردہ فاش کر دیا تھا، اور اس کے بعد ماسکو نے انہیں پناہ دے دی. اور اب خبر آئی ہے کہ ولادیمیر پوتین نے انہیں روسی شہریت دینے کے کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں. اسنوڈن کے وکیل اناتولی کوچرینا نے کہا ہے کہ اسنوڈن کا روسی پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسنوڈن خوش ہیں، اور اب روس کے آئین کے مطابق انہیں امریکہ کے حوالے کرنے کا کوئی امکان بھی نہیں رہ گیا ہے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ امریکہ کو اسنوڈن کی خبر کو سن کر تعجب نہیں ہوا. نیٹ پرائس نے دعویٰ کیا کہ اسنوڈن بہت پہلے ان کے بقول روس سے اپنی وفاداری ظاہر کر چکے تھے، اور بس اب اسے باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے. اور اب چلتے ہیں روزنامہ قومی آواز کی جانب. اس کی تفصیلی خبر یہ ہے، جس کا عنوان ہے کہ کرونا کے دوران ہندوستان میں اقلیتوں کو سب سے زیادہ ہدف بنایا گیا، نائجیریا اور افغانستان سے بھی خراب رینکنگ. ہندوستان میں اقلیتوں پر حملے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کرونا بحران کے دوران ہندوستان میں اقلیتوں کو ہدف بنانے کے معاملے میں پہلے مقام پر ہے؟ یہ انکشاف امریکہ کے تھنک ٹینک پیو ریسرچ سینٹر نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے. رپورٹ کے مطابق کرونا بحران کے دوران ہندوستان میں مذہبی بنیاد پر اقلیتوں کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا. ہندوستان دنیا میں سب سے خراب کارکردگی والے ممالک کی فہرست میں پہلے مقام پر ہے. پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2020 میں ہندوستان دنیا کے ان ممالک میں سب سے اوپر تھا جہاں وبا کے پس پشت اقلیتوں کو ہدف بنایا گیا. پیو ریسرچ سینٹر نے مجموعی طور پر دنیا کے 198 ممالک کو اپنی تحقیق کے دائرے میں لیا. ان میں سب سے خراب کارکردگی ہندوستان کی رہی. اس میں ہندوستان کو نائجیریا، افغانستان، اسرائیل، مالی، صومالیہ اور پاکستان سے بھی پیچھے دکھایا گیا ہے. اس فہرست میں مصر، لیبیا اور سیریا جیسے ممالک بھی شامل ہیں. فہرست میں پہلی رینکنگ کا مطلب سب سے خراب کارکردگی ہے. روزنامہ پاکستان کی تفصیلی خبر ہے، پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بارے میں کھل کر رائے دیں، عمران خان کا ارکان سے ملاقاتوں کا اعلان. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے فیصلے سے متعلق ارکان سے مشاورت طلب کر لی. عمران خان نے کہا کہ اتوار سے ہر ڈویژن کے ارکان اسمبلی سے مل رہا ہوں، ہم ان لوگوں سے بات کریں گے، اگر یہ بات نہیں کریں گے تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، جب تک الیکشن کا اعلان ہوگا میں مکمل فٹ ہوں گا۔ امپورٹڈ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ 1970 کے بعد پہلی مرتبہ نظریے کی سیاست ہوئی ہے، پہلی مرتبہ لوگوں کو پتا تھا کہ میں نے اسمبلی میں نہیں آنا، اس کے باوجود میں 8 حلقوں سے لڑا اور جیتا ہوں۔ اسمبلیوں کی تحلیل پر میں نے پاکستان کے نامور وکلا سے بات کی ہے، اگر ایک مرتبہ اسمبلی تحلیل ہو گئی تو یہ لوگ عام انتخابات کو نہیں روک سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کلیئر مائنڈ سے الیکشن میں جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے فیصلہ کیا اور آپ نے مان لیا، آپ کھل کر رائے دیں، میرا فیصلہ سمجھ کر جھجک کا شکار نہ ہو۔ اور اب چلتے ہیں نیوز ایجنسیوں کی بعض تفصیلی خبروں کی جانب۔ مہر نیوز کی سرخی ہے، سفارتکاری بہترین آپشن، وزیر خارجہ کی گوترش سے ملاقات۔ گزشتہ روز وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس موقع پر یوکرین کی جنگ کے موضوع پر بات ہوئی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے سیکرٹری جنرل سے کہا کہ یوکرین کی جنگ کی اصل وجہ نیٹو کی مشرق کی جانب پیش قدمی اور روس کے حملے کے بہانے مغرب کے ہتھیاروں کی برسات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس جنگ کے فوری خاتمے کا خواہاں ہے۔ ایران میں پیش آنے والے واقعات میں امریکہ اور بعض دیگر ممالک کی مداخلت اور بلوے تشدد اور قتل کرنے والوں کی ان ممالک کی جانب سے حمایت پر بھی وزیر خارجہ نے سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن اور یورپی ممالک بین الاقوامی قوانین کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تہران سفارتکاری اور گفتگو کو مسائل کے حل کا بہترین طریقہ سمجھتا ہے، لیکن مغرب کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر دوسرے آپشنز کے استعمال کے لیے ایران کے ہاتھ پیر بندھے نہیں ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کی ویب سائٹ کا ایک مضمون، قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ نے ظاہر کر دیا کہ مسئلہ فلسطین اب بھی سر فہرست ہے۔ ورلڈ کپ شروع ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی سانس لیتا ہے تو فٹ بال کے ساتھ، سوتا ہے تو فٹ بال کے ساتھ، اور کھاتا ہے تو فٹ بال کے ساتھ۔ عرب ممالک میں بھی اس وقت قطر ورلڈ کپ کا بول بالا ہے، لیکن اس بار عرب شائقین نے ایک اور ہی منظر پیش کر دیا۔ ایک عجیب و غریب نوعیت کے اتحاد دیکھنے میں آئے جو برطانوی، فرانسیسی، جرمن، ہسپانوی اور دوسرے اتحادیوں سے ہٹ کر تھا۔ فلسطین کے گرد اتحاد، ایسا اتحاد جس نے سامراجی طاقتوں کے ذریعے عرب ممالک کے بیچ خاردار تاروں سے بنائی گئی سرحدوں اور جھوٹے پرچموں کو ختم کر دیا۔ سب فلسطین کے گرد اکٹھا ہو گئے، اسرائیل اور اسرائیلیوں کو نظر انداز کیا گیا، اور ہر میچ کے بعد فلسطین کی آواز کو اٹھایا گیا، جس سے صہیونی حکومت کو تسلیم کرنے کی تمام سازشوں پر بھی پانی پھیر دیا گیا۔ اور اب اردو نیوز 18، ہندوستان کے G20 صدر بننے پر خوش ہوئے بائیڈن، کہا وزیراعظم مودی کی کروں گا حمایت۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعے کو کہا کہ وہ ہندوستان کی G20 کی صدارت کے دوران اپنے دوست اور وزیراعظم نریندر مودی کی حمایت کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہندوستان کی G20 کی صدارت کی مدت کار آفیشیل طور پر جمعرات کو شروع ہو گئی۔ امریکی صدر بائیڈن نے جمعے کو کہا کہ ہندوستان امریکہ کا ایک مضبوط اتحادی ہے، اور میں ہندوستان کی G20 صدارت کے دوران اپنے دوست وزیراعظم مودی کی حمایت کرنے کا خواہش مند ہوں۔ وزیراعظم مودی نے جمعرات کو کہا تھا کہ ہندوستان ایک زمین، ایک فیملی، ایک مستقبل کے موضوع سے ترغیب پا کر اتحاد کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کرے گا۔ اور اب اردو پوائنٹ کی تفصیلی خبر، عنوان ہے کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خطرات میں واضح کمی۔ پاکستان نے $1 ارب کے سکوک بانڈز کی بڑی ادائیگی کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسٹیٹ بینک کو 5 ستمبر کو سکوک بانڈز کی ادائیگی کرنا تھی، جبکہ اس کی ادائیگی سے 3 روز قبل پیشگی اطلاع بھی دینا تھی۔ تاہم مرکزی بینک نے ادائیگی کی مقررہ تاریخ سے 3 دن قبل ہی $1 ارب کے سکوک بانڈز کی ادائیگی مکمل کر دی۔ سکوک بانڈز کی ادائیگی مکمل ہونے کے بعد اسٹیٹ بینک کے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ $1 ارب کی ادائیگی سے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خطرات میں واضح کمی آئی ہے۔ اس ادائیگی سے عالمی مارکیٹ میں پاکستان پر اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام درخشاں ستارے، جس کے بعد نشریات کا آخری پروگرام ایرانی فن تعمیر پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے، اور پروگرام سے ہمیں یہ پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر ہیں، میثم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں. ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ عزیز سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. آسمان امامت و ولایت کے بارہویں درخشاں ستارے قائم آل ایبا حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام مہدی میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے روشن اور منور رکھا ہے. ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں. سامعین، ہم اس سلسلہ وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی مذہبی سرگرمیوں اور ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے. نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے. اسلامی تہذیب و تمدن میں مذہبی علماء اور دانشوروں کو اعلیٰ مقام و منزلت حاصل ہے. خاتم الانبیاء افضل المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء روئے زمین پر چراغوں کی مانند ہیں، نیز انبیاء کرام کے جانشین اور وارث ہیں. دین اسلام آخری الہی اور آسمانی دین ہے، اور پیغمبر اکرم آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر اللہ کی جانب سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، کیونکہ لوگ ترقی و کمال کی اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے اپنی ابدی سعادت و کامرانی کا نسخہ حاصل اور قیمتی میراث کے تحفظ میں کامیاب ہو جائیں. نبی آخر بھی خدا کے بندوں میں شامل تھے، اس لیے دیگر انسانوں کی طرح آپ بھی ایک محدود زندگی بسر کر کے اس دنیا فانی سے دار بقا کی جانب چلے گئے. لیکن اس کرۂ خاکی پر جب تک آخری انسان سانسیں لیتا رہے گا، اس وقت تک اسلامی تعلیمات کی بقا ضروری ہے. آغاز اسلام کے بعد سے 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ تک نسل مرسل اعظم سے 12 معصوم اماموں کا بابرکت اور نورانی وجود نہال اسلام کے تناور ہونے اور نفاق و کفر کے تباہ کن طوفانوں اور حادثات سے اس کے محفوظ رہنے کا باعث بنا. البتہ آخری دین الہی کی حفاظت کے لیے عالم انسانیت نے بھاری تاوان کے طور پر انسان کامل کے عملی نمونوں یعنی 11 معصوم اماموں کی پاکیزہ زندگیاں قربان کر دیں. 12ویں امام معصوم حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مصلحت الہی سے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، تاکہ نہ صرف انسان بلکہ تمام مخلوقات عالم ان کے بے مثال و پرفیض وجود کے سائے میں باقی رہے، اور آپ کی پاکیزہ زندگی بھی آپ کے جانی دشمنوں کی ناپاک سازشوں سے محفوظ رہے. بعض روایات کی بنیاد پر امام اسر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کی وجہ کیا ہے، یہ اسرار الہی میں سے ایک راز ہے جو ابھی نہیں بلکہ حضرت امام زمانہ کے حکم خدا سے ظہور کے بعد آشکارا ہوگا. لیکن اسی کے ساتھ بعض روایات میں غیبت امام عصر کی عام فہم وجوہات بھی بتائی گئی ہیں. ان روایات میں لوگوں کا امتحان انسان کی سعادت و خوشبختی میں مادی اور دنیوی حکومتوں کی ناکامی کا نمایاں ہونا، انسانوں کی پرورش و تربیت، بقائے عالم کے لیے فیض کے وسیلے کے عنوان سے امام و حجت الہی کا تحفظ، اور عدل و انصاف پر مبنی الہی حکومت کے قیام کے لیے دنیا کی آمادگی شامل ہیں. لیکن قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ جب تک امام معصوم اور حجت الہی پردہ غیب میں ہے، متقی اور پرہیزگار صاحبان علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کی تبلیغ کریں، الہی تعلیمات کی وضاحت کریں، روایات کے مطابق پیش خدا ان علماء کی عظمت و منزلت انبیاء بنی اسرائیل سے بھی بلند ہے. عالم دین کی اہمیت و عظمت، مقام و منزلت اور جلالت و کرامت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے خدا اور ملائکہ کے بعد صاحبان علم کا تعارف اپنی وحدانیت کے گواہ کی حیثیت سے کرایا ہے۔ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ اس آیت میں اللہ کی وحدانیت پر دلائل کے ساتھ ایمان و یقین رکھنے والے ان موحد صاحبان علم کا اللہ اور ملائکہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پردہ غیبت میں ہمارے قائم کے جانے کے بعد اگر ان صاحبان علم کا وجود نہ ہوتا جو خدا کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے اور اس کے وجود کے فیض سے ہدایت پاتے ہیں اور الہی دلائل و براہین سے دین خدا کا دفاع کرتے ہیں اور پرہیزگار کے مستضعف اور کمزور بندوں کو ابلیس اور اس کے پیروؤں کے دام فریب سے نجات دلاتے ہیں، تو بلا شبہ تمام لوگ دین خدا سے منحرف اور اپنے دین پر پلٹ جاتے۔ سامعین، 12ویں آفتاب امامت قائم آل ابا حضرت امام مہدی کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے نورانی اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ ایک ایسا انسان کہ جس پر کوئی ملک اور فرشتہ بھی نازل نہیں ہوا، وہ علم اور تقویٰ کی اس منزل تک کیسے دسترسی حاصل کر لیتا ہے کہ بہت سے انبیاء سے بھی وہ افضل و برتر ہو جاتا ہے، اور خداوند متعال اس کو اپنے ملائکہ کے ساتھ اپنی توحید و وحدانیت کا گواہ بناتا ہے۔ اس راز سے آگاہی انسان کے لیے کس قدر لذت بخش اور وجد و سرمستی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیات و روایات میں بھی صاحبان علم کی معرفت اور ان کی پیروی پر بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب دانیال پر وحی فرمائی کہ میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت وہ جاہل انسان ہے جو دانستہ طور پر صاحب علم کے حق کو سبک اور بے اہمیت سمجھے اور اس کی پیروی نہ کرے، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہے جو بے شمار اجر و ثواب کا جویا ہو، صاحبان علم کا ہم نشیں ہو، متین و سنجیدہ افراد کا پیرو ہو اور صاحبان علم و دانش کی قدر کرتا ہو۔ اسلام علماء دین کی خاص منزلت و اہمیت کا بے سبب قائل نہیں ہے۔ وہ دین جو مرضی الہی سے عالم انسانیت کے لیے سعادت مندانہ اور خوش بختی کی زندگی کا آخری اور جامع ترین لائحہ عمل لے کر آیا ہے اور اس کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے سینکڑوں اور شاید ہزاروں سال باقی رہنا ہے، لہذا اسے باخبر و بابصیرت اور متقی و پرہیزگار صاحبان علم کی ضرورت ہے تاکہ زمانے کے تلاطم اور عالم انسانیت میں تیزی سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں میں انسان کی نئی ضرورتوں کو پورا اور جدید مسائل و مشکلات کو حل کر سکے۔ خداوند عالم نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں انسانوں کے لیے ابدی اور جاویداں سعادت و خوشبختی کا جامع اور ناقابل تغییر دستور العمر بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ وحی اور عقل سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے دور کے حالات کے مطابق مختلف شعبوں میں جزی مسائل کے احکام پر دسترس حاصل کریں، لیکن جزی مسائل کے احکام کو کشف کرنے اور ان کو معلوم کرنے کے لیے دینی کتب و ماخذ پر ہر پہلو سے مسلط ہونا نیز گہرے ایمان اور قوت عقل و ادراک کا وسیع پیمانے پر حامل ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہ ملکہ و مہارت صحیح تربیت و پرورش اور مسلسل جد و جہد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کا حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ علماء دین ہی وہ با ایمان اور عزم راسخ کے حامل افراد ہیں جو اپنی تمام عمر کی جد و جہد اور سعی و کوشش کے ماحصل اور ثمرے کو دین الہی کی بقا کے لیے انسانیت پر قربان کر دیتے ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلے وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی سرگرمیوں، ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے، نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں. میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں. آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی کاروان سراؤں کی خصوصیات کا جائزہ لے رہے ہیں. امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے.
عزیز سامعین، ہم گزشتہ دو پروگراموں میں ایرانی کاروان سراؤں کا جائزہ لے چکے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں ایرانی کاروان سراؤں کے فن تعمیر کے بارے میں بتا رہے ہیں. کاروان سرا در حقیقت ایسی عمارت ہوتی ہے جس میں قافلوں اور کاروانوں کے رہنے کا انتظام و اہتمام ہوتا ہے. کاروان سراؤں کے صحن سادہ ہوتے ہیں، ان کا باب داخلہ بڑا اور ہر طرح کی نقاشی سے آری اور سادہ ہوتا ہے. کاروان سراؤں میں باب داخلہ اور احاطے کے درمیان ایک دالان ہوتا ہے جس میں قوس مانند طاق بنے ہوتے ہیں. ماضی میں ان مقامات میں مسافروں کے آرام کرنے کے لیے کمرے، گھوڑوں اور دیگر جانوروں کے لیے استبل وغیرہ اور تاجروں کے سامان رکھنے کے لیے گودام بنے ہوتے تھے. ان کاروان سراؤں میں چند گھنٹوں سے چند دنوں تک رہنے کی اجازت ہوتی تھی، تاہم اس طرح کی تمام عمارتوں کو کاروان سرا نہیں کہا جاتا. یہ عمارتیں اپنی گوناگوں، افادیت اور کارکردگی کے پیش نظر مختلف ناموں سے یاد کی جاتی تھی. اس طرح کی عمارتوں کو کاربات، روبات، سابات اور خان جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا. سابات، جس کے معنی آرام گاہ کے ہیں، ایسی عمارت کو کہا جاتا تھا کہ جو استراحت و آرام کرنے کے لیے تعمیر کیا جاتا تھا. سابات شہروں کے اندر اور باہر بنایا جاتا تھا اور آج کے مسافر خانوں جیسا ہوتا تھا. سابات میں کچھ چھوٹے کمرے، ایک عام ہال اور پانی کا حوض اور ٹینکی ہوتی تھی اور سابات تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے مناسب ہوتا تھا. ان عمارتوں میں 3 سے 7 انٹری گیٹ ہوتے تھے اور بعض اوقات احاطے میں ہی آرام کرنے کے لیے لکڑی کے بینچ بنے ہوتے تھے.
ربات راستے کے کناروں، خاص طور سے شہر سے باہر کے راستوں پر بنی عمارت کو کہا جاتا تھا جو کافی چوڑے ہوتے تھے. ربات میں متعدد کمرے اور زیادہ سہولیات ہوتی تھیں. ربات میں زیادہ سے زیادہ ایک روز رہائش اختیار کی جاتی تھی. جن عمارتوں کو ربات کہا جاتا تھا ان میں مسافروں کے لیے رہائش کے کافی انتظامات و وسائل ہوتے تھے. ربات میں حوض اور بڑے سوئمنگ پول ہوتے اور اس کے سرسبز و شاداب صحن مسافروں کی رہائش کو دلنشین بنا دیتے تھے. اکثر رباتوں میں نگرانی کے لیے متعدد برجیاں بنی ہوتی تھیں جن سے ان کی نگرانی و حفاظت کے امور انجام پاتے تھے. ربات کی چھتیں شیپدار یعنی ڈھلاندار ہوا کرتی تھیں اور انہیں محکم و مضبوط اینٹوں اور میٹیریل سے بنایا جاتا تھا. ایک فرانسیسی ایران شناس ربات کے بارے میں لکھتا ہے کہ ربات ایک طرح سے قلعہ اور چھاؤنی ہوتا تھا کہ جو اسلامی ملکوں کے سرحدی علاقوں میں بنایا جاتا تھا اور یہ فوجی عمارت بھی شمار ہوتا تھا. ربات بتدریج قافلوں اور مسافروں کی آرام گاہ میں تبدیل ہو گیا اور اطراف کے لوگ خطرے کے موقع پر اس میں پناہ لیتے تھے. بڑی رباتوں کو کاروان سرا کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں دائرۃ المعارف لاروس میں لکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایسے مہمان خانے اور پناہ گاہیں موجود ہیں جن میں مسافروں کے قافلے اور غیر ملکی ٹورس ٹھہرتے تھے.
اسلامی دور حکومت میں ربات کی تعمیر حکمرانوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی تھی. خراسان عظمیٰ، شاہراہ ریشم اور مشرقی ایران کی تجارتی گزرگاہ کے عنوان سے راستوں اور سفر کے سلسلے میں بہت سے تاریخی آثار کا حامل ہے. خراسان عظمیٰ میں کاروان سراؤں کی تعداد 40 بتائی گئی ہے، جن میں بعض تو ویران ہو چکی ہیں، تاہم بعض کی تعمیر نو کر دی گئی ہے. ربات ماہی، ربات شرف، ربات زعفرانیہ، ربات مزینان، ربات شاہ عباس اور ربات قدم گائے خراسان کے علاقے کے اہم ترین ربات ہیں. ربات شرف شمال مشرقی ایران میں مشہد سرخس روڈ پر نیم بیابانی علاقے میں واقع ہے. اس کے ایوان کے کتبوں پر موجود مت کے پیش نظر یہ عمارت 508 ہجری قمری یعنی 1114 میں تعمیر کی گئی ہے. ربات شرق ایک بڑی کاروان سرا ہے جو 109/63 کے رقبے پر بنائی گئی ہے. اس میں 2 وسیع و عریض صحن اور بلند ایوان بنے ہوئے ہیں اور اس میں نماز خانہ، نگہبانوں کے کمرے، استبل، حجرے اور متعدد کمرے ہیں جو عمارتوں کی داخلی ڈیزائن میں ایرانی معماروں کی اپنی مثال آپ ذوق و سلیقے کی نشاندہی کرتا ہے. ایوانوں، طاقوں اور گنبدوں میں انٹرو یا آجوری ڈیزائننگ اور مقرنس کے کام میں اختیار کیے جانے والے اصول اور ہمہ گیر تناسب کی پابندی ان عمارتوں کی جملہ خصوصیات ہیں. ایوانوں کے نیچے اور نمازیوں کی محرابوں میں چونے کے خوبصورت کام نے ان کاروان سراؤں کو سلجوقی دور کی گراں قدر عمارتوں کی فہرست میں قرار دے دیا ہے۔
صفوی دور میں بڑی تعداد میں سیاح ایران آتے تھے اور انہوں نے اپنے سفر ناموں میں اس دور کی کاروان سراؤں کی نہایت خوبصورت تصویریں پیش اور تفصیلات بیان کی ہیں۔ فرانسیسی سیاح تاورنیا، جس نے 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں عیسوی میں کئی بار ایران کا سفر کیا ہے، کاروان سراؤں کے بارے میں نہایت دلچسپ اطلاعات درج کی ہیں۔ اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ معمولاً تبریز سے اصفہان پہنچنے میں 24 دن لگتے ہیں۔ ہم نے پہلے دن صاب العبور پہاڑیوں کو عبور کر لیا اور شاہ صفی کی بنوائی ہوئی ایک عظیم الشان کاروان سرا میں پہنچ گئے۔ میں نے اب تک اس سے بہتر کاروان سرا اور مہمان خانہ نہیں دیکھا۔ اس نے اس کاروان سرا کا دنیا کے دوسرے ملکوں کے کاروان سراؤں سے موازنہ کرتے ہوئے اسے عثمانی کاروان سراؤں سے زیادہ بہتر اسباب زندگی اور سہولیات کا حامل اور آرام دہ قرار دیا ہے۔ برطانوی میوزیم کے بارے میں موجود ایک خطی تومار میں ایرانی شہروں میں بنی ہوئی کاروان سراؤں کو قابل توجہ کہا گیا ہے۔ اس تومار میں اصفہان کے امام اسکوائر یا میدان نقش جہان کے اطراف میں موجود 40 کاروان سراؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ مشیر الممالک کاروان سرا جنوبی ایران کے شہر برازجان کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ کاروان سرا 1250 ہجری قمری مطابق 1834 عیسوی میں تعمیر کی گئی ہے اور اس میں استعمال ہونے والا اہم میٹیریل پتھر اور گارا ہے، اور اس کا فرش بڑے بڑے تراشیدہ پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور اس کی چھت پر بھی چوڑے چوڑے پتھر بچھائے گئے ہیں جس پر گرنے والا بارش کا پانی پتھر ہی کے بنے ہوئے پرنالوں اور ناودانوں سے عمارت کے باہر نکل جاتا ہے۔ کاروان سرا کے صحن باب داخلہ یا انٹری گیٹ میں لکڑی کا ایک بڑا دروازہ لگا ہوا ہے جس پر منبت کاری ہوئی ہے۔ اس عمارت کے دوسرے طبقے کے بڑے حصے پر چونے کا خوبصورت کام کیا گیا ہے اور اس کی چھت گنبد مانند ہے جس میں معمولاً مالدار مسافروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ حصہ شاہ نشین کے نام سے معروف ہے اور کاروان سرا کے باہری رخ پر ایک بڑی ٹیرس ہے۔ اس کاروان سرا میں 68 کمرے ہیں اور اس کے چاروں سمت میں اینٹوں کی بنی ہوئی 4 برجیاں ہیں۔ یہ عمارت پہلے کاروانوں کے آرام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور پھر فوجی چھاونی میں تبدیل ہو گئی اور اس وقت اپنی تاریخی اہمیت و قیمت کی بنا پر خالی کرا لی گئی ہے اور اس کی مرمت و تعمیر نو کی جا رہی ہے۔
شہر اصفہان کے عظیم الشان فن تعمیر اور تاریخی آثار میں اسکول، بازار اور چہار باغ کے کنارے باقی بچی کاروان سرائیں اور بازار گوہر بے بہا کی مانند چمک رہے ہیں۔ یہ عمارتیں 12ویں صدی عیسوی میں شاہ سلطان حسین صفوی کے حکم سے 16 سال کی مدت میں تعمیر کی گئی ہیں اور انہوں نے اسے اپنی ماں کو پیش کیا ہے۔ اس بنا پر اسے شاہ کی ماں کی کاروان سرا اور مدرسہ کہا جانے لگا۔ کاروان سرا کی تعمیر کا محرک مدرسے کے طالب علموں کی معاشی ضروریات پوری کرنا تھا۔ کاروان سرائے مادر شاہ کی عمارت 80 میٹر لمبے مربع شکل صحن پر مشتمل ہے۔ اس کے ہر ضلع میں ایک ایوان ہے جس کے ساتھ ہی 2 طبقہ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس کاروان سرا کی قدر وسیع فضا اس بات کا باعث بنی کہ اس کی تعمیر نو کر کے اسے جدید طرز کے ایک ماڈرن ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ہوٹل عباسی کے نام سے معروف ہے جو کہ دنیا کا قدیمی ترین ہوٹل شمار ہوتا ہے۔ عباسی ہوٹل 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک روایتی حصہ اور ایک ماڈرن حصہ۔ اس کاروان سرا میں 600 افراد کے ٹھہرنے کی گنجائش ہے اور داخلی ڈیزائن اور یہ فن تعمیر کی تزئینات و آرائش کے لحاظ سے اپنی مثال آپ شمار ہوتی ہے۔ اس کے مرکزی صحن کی ڈیزائن چہار باغ کی طرز پر ہے جس کے ہر مرکزی حصے میں ایک آب نما یا پانی کا فوارہ بنا ہوا ہے، جبکہ اس کاروان سرا کے درمیان سے ایک نہر بھی نکالی گئی ہے جو باغ کی شادابی و تراوت کو بڑھاتی ہے۔ یہ ہوٹل ایرانی فنکاروں اور معماروں کے ہاتھوں کا انمول نمونہ ہے اور اس کا ہر گوشہ حیرت انگیز ذوق و شوق کا عکاس ہے۔ اس کے 24 دروازے اور کھڑکیوں میں رنگین شیشے لگے ہوئے ہیں جو ہر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہیں۔ اس کی نقاشیاں قاجاری اور صفوی سب پر کی گئی ہیں اور اس پر چونے کا گوناگون کام اور آئینہ کاری کی گئی ہے۔ چنانچہ اس ہوٹل کی کوئی بھی جگہ تزئین و آرائش سے خالی نہیں ہے۔ عباسی ہوٹل میں موجود اسباب و وسائل نیز سہولیات جدید ترین عالمی معیارات کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ورزشی کمپلیکس، ریسپشن ہال، قرآنی مخطوطوں کا میوزیم اور متعدد ریسٹورنٹ اس ہوٹل کی مختلف سہولیات کا ایک حصہ ہیں کہ جو کسی زمانے میں مشہور کاروان سرا رہا ہے۔ اس وقت عباسی ہوٹل پورے سال ہزاروں ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی میزبانی کر رہا ہے۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.